بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآرا تصنیف احیاء علوم دین، جس کی چار جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی پہلی جلد کی نویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب الاذکار والدعوات، یعنی ذکر اور دعا کا بیان. احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالارشاد کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے. کتاب الاذکار والدعوات، ذکر اور دعا کا بیان. قرآن پاک کی تلاوت کی عبادت کے بعد کوئی زبانی عبادت اس سے بہتر نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کی جائیں. اسی لیے ہم ذکر اور دعا کی فضیلت اور آداب و شرائط بیان کر رہے ہیں اور دین و دنیا کے مقاصد سے متعلق جامع معصور دعائیں جمع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے. پہلا باب، ذکر کی فضیلت اور فوائد. ذکر کی فضیلت. آیات: فذکرونی اذکرکم، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 152. تو ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا. ثابت بنانی نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے. لوگ ان کی یہ بات سن کر خوف زدہ ہو گئے. کسی نے عرض کیا، یہ بات آپ کس طرح جانتے ہیں؟ فرمایا، میں اسے یاد کرتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتا ہے. اذکر اللہ ذکرا کثیرا، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 41. تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو. فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 198. پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس، یعنی مزدلفہ میں، شب کو قیام کر کے خدا تعالی کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 300. پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو حق تعالی کا اس طرح ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بڑھ کر ہو. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 191. جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ رات میں، دن میں، خشکی اور تری میں، سفر و حضر میں، مفلسی اور مالداری میں، بیماری اور صحت میں، خلوت و جلوت میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہو. منافقین کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 142، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر کم. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 205. اور اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام، اور اہل غفلت میں شمار مت ہونا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 45. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے دو معنی بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ جتنا تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتا ہے. دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دوسری تمام عبادتوں سے افضل ہے. احادیث: سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذاکر اللہ فی الغافلین کل شجر الخضر فی وسط الحشیم. یہ ابو نعیم بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ بسند ضعیف ہے. غافل لوگوں کے درمیان غفلت کرنے والا ایسا ہے ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ سوکھے ہوئے درختوں کے درمیان سرسبز و شاداب درخت. یقول اللہ عز و جل انا ما عبدی ما ذکرنی و تحرکت شفتابی. یہ بیحقی اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے رہیں. ما عمل ابن آدم من عمل انجی له من عذاب اللہ من ذکر اللہ قالوا یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا ان تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع. یہ ابن ابی شیبہ اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. ابن آدم کو عذاب الہی سے نجات دلانے والا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ایسا عمل نہیں ہے؟ فرمایا نہیں, نہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, ہاں اگر تو اپنی تلوار سے ضرب لگائے اور وہ ٹوٹ جائے, پھر ضرب لگائے اور ٹوٹ جائے, اور پھر ضرب لگائے اور وہ ٹوٹ جائے. من اجب ان يرتع في رياض الجنه فليكثر ذكر الله تعالى. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ترمذی میں اس روایت کے الفاظ یہ ہیں, اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. یہ روایت کتاب العلم کے تیسرے باب میں گزر چکی ہے. یہ ابن ابی شیبہ اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. جو جنت کے باغیچوں میں چڑھنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرے. سأل أي الأعمال أفضل قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. یہ ابن حبان اور طبرانی اور بیحقی کی حدیث ہے جس کو معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا افضل عمل یہ ہے کہ اس حال میں مرو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. من اسبح وامسی ولسانه رطب من ذکر اللہ یمسی ویسبح ولیس علیہ خطیئہ. یہ الاسبحانی فی الترغیب والترہیب کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص اس حالت میں صبح و شام کرے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو تو وہ اس حالت میں صبح و شام کرے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ أَفْضَلَ مِنْ حَزْمِ الْيَسُوفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنْ أَعْطَاءِ الْمَالِ سَهَا. یہ ابن عبد البر فی التمہید کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا راہ خدا میں تلواریں توڑنے اور پانی کی طرح مال بہانے سے افضل ہے. قال اللہ عز و جل اذا ذکرنی عبدی فی نفسه ذکرته فی نفسی واذا ذکرنی فی ملائی ذکرته فی ملائی خیر من ملائی واذا تقرب منی شبر تقربت منه ذراء واذا مشی الى هرولت الیه یعنی بالہر ولت سرعة الاجابة. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, جب میرا بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں, اور جب وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں, اور جب وہ میری طرف چلتا ہے تو میں اس کی طرف چلتا ہوں, یعنی اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہوں. سبعة يزلهم الله في ظله يوم الأزلة إلى ظله من جملتهم رجلا ذكر الله خاليا ففاذت عينا من خشية الله. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس روز اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک وہ شخص ہے جس نے خلوت میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کے خوف سے رویا ہو. الا انبئکم بخیر اعمالکم واذ کاہ عند علیکم دار فاہانی درجاتکم وخیر لکم من اعطاء الورک والذہب وخیر لکم من ان تلقر مدوکم فتدربون أهناكهم ويضربون أعناكهم أعناقكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل دائما. یہ ترمذی بیہقی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہو اور تمہارے درجات میں اعلیٰ ہو اور تمہارے لیے سونا چاندی دینے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمنوں سے جہاد کرو, تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں. لوگوں نے عرض کیا وہ کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ تعالی کا دائمی ذکر. قال الله عز وجل من شغله ذكري أن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. بخاری في التاريخ بیہقی اور بزار کی حدیث ہے جس کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جسے میرا ذکر مانگنے سے روک دے اسے میں وہ چیز دیتا ہوں جو کچھ مانگنے والوں کو دیتا ہوں اور اس سے افضل ہو. آثار فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے کہ اے میرے بندے تو کچھ دیر صبح کے بعد اور کچھ دیر عصر کے بعد میرا ذکر کر لیا کر, میں ان دونوں کے درمیان تیری کفایت کروں گا. ایک عالم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں جس بندے کے دل پر مطلع ہو کر یہ دیکھ لیتا ہوں کہ اس بندے پر میرا ذکر غالب رہتا ہے تو میں اس کے انتظام کا ذمہ دار ہو جاتا ہوں, اس کا ہم نشین, ہم کلام اور انیس ہو جاتا ہوں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر دو ہیں, ایک ذکر تو یہ ہے کہ تیرے اور خدا کے درمیان ہو یعنی خلوت میں ہو, اس کا بڑا ثواب ہے. اس سے افضل ذکر وہ ہے جو محرومی کی حالت میں کیا جائے. روایت ہے کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے پیاسا رخصت ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے لوگ اس سعادت کے علاوہ کسی بھی چیز پر حسرت نہیں کریں گے جو ان پر آئی ہو اور اس میں انہوں نے خدا تعالی کا ذکر نہ کیا ہو. ذکر کی مجلسوں کے فضائل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما جلس قوم مجلس يذكرون الله عز وجل الا حفت بهم الملائكه وغشيهم الرحمه وذكرهم الله تعالى في من عنده. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جو لوگ مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں, رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ملائکہ سے تذکرہ کرتے ہیں. ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك الا وجهه الا ناداهم منادى من السماء قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. یہ احمد ابو یالا اور تبرانی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ بسند ضعیف ہے. جو لوگ جمع ہو کر محض رضا الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا انہیں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ اٹھو تمہاری مغفرت ہو گئی ہے, تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے ہیں. ما قعد قوم مقعد لم يذكر الله سبحانه وتعالى ولم يسلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الا كان عليهم حسرت يوم القيامه. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے, قیامت کے روز وہ لوگ حسرت کریں گے. المجلس الصالح يكفر عن المؤمنين الف الف مجلس من مجالس السوء. یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابن وداعتا نے مرسلن روایت کیا ہے. نیک مجلس مومن کے لیے ہزاروں بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آپ مجھے ذکر کرنے والوں کی مجلسوں سے اٹھ کر غافل لوگوں کی مجلسوں میں جاتا دیکھیں تو میرا پاؤں توڑ ڈالیں. یہ بھی آپ کے عظیم احسانات میں ایک احسان ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان والوں کے لیے وہ گھر جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس طرح چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ سفیان ابن عینیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اور دنیا الگ ہو جاتے ہیں۔ شیطان دنیا سے کہتا ہے کہ دیکھ رہی ہو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا جواب دیتی ہے کوئی حرج نہیں، کر لینے دو، جب یہ جدا ہوں گے تو میں ان کی گردنیں پکڑ کر تیرے پاس لے آؤں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن بازار تشریف لے گئے اور لوگوں سے کہا تم یہاں ہو اور وہاں مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑے، وہاں جا کر دیکھا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے ابو ہریرہ، مسجد میں کہیں بھی میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا تم نے وہاں کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا ہم نے وہاں کچھ لوگوں کو ذکر اللہ کرتے ہوئے اور کچھ لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا یہ تو میراث رسول ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ تبرانی فی المعجم الصغیر باسناد فیہ جہالۃ والانقطاع، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عامش ابو صالح سے اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اور بھی ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ جب یہ فرشتے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف چلیں۔ سب فرشتے مجلس سے ذکر میں آ جاتے ہیں اور زمین سے آسمان تک ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے اور تیری تسبیح و تمہید بیان کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو آپ کی تسبیح و تمہید اور حمد و ثنا اس سے کہیں زیادہ کریں۔ باری تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ دوزخ کو دیکھ لیں تو کیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ لوگ دوزخ کو دیکھ لیں تو زیادہ پناہ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وہ لوگ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ لوگ جنت مانگ رہے تھے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کیا جاتا ہے نہیں۔ سوال ہوتا ہے اگر دیکھ لیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں تو اپنی طلب میں شدت پیدا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بنا کر ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ان لوگوں میں فلاں شخص بھی تھا، اس کی نیت درست نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین محروم نہیں رہتا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے ترمذی میں یہ روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں سے منقول ہے، اور بخاری و مسلم میں صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ نے روایت کیا ہے۔ میرا اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کا افضل ترین قول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل يوم مرة كانت له أدلى عشر رقابة وكتبت له مئة حسنة ومهيت عنه مئة سيئة وكانت له هرزة من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اسے 10 غلام آزاد کرانے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اس روز شام تک اسے شیطان سے پناہ حاصل رہے گی۔ اس شخص کے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں ہے، ہاں اس شخص کا عمل افضل ہے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ ما من ابدا تودا فحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه يدخل من ايها شاء۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے اشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشت فی قبورہم ولا فی نشورہم کانی انظر الیہم ان عند الصحیحۃ ينفدون رؤوسهم من التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهم عنا الحزن ربنا لغفور شكور۔ یہ ابو یالا تبرانی اور بحقی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ بسند ضعیف ہے۔ لا الہ الا اللہ والوں پر ان کی قبروں میں اور قبروں سے اٹھنے میں وحشت نہیں ہوتی، گویا میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سور پھونکنے کے وقت اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبي هريرة يا أبا هريرة أن كل حسنة تعلمها توزن يوم القيامة إلا شهادة أنا لا إله إلا الله فإنها لا تودى في ميزان لا نهى لو ودعت في ميزان من قالها صادقة وودعت السماوات السبع ولا والأرضون السبع وما فيهن كان لا إله الا اللہ ارجح من ذلك۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں موضوع ہے، البتہ اس کا آخری جملہ مستغفری نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے۔ اس مضمون کی ایک روایت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے، نسائی نے الیوم واللیلہ میں ابن حبان اور حاکم نے ذیل کے الفاظ میں روایت کی ہے۔ لو ان السماوات السبع وامارهن غیر والاردین سبع فی کفت مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ، جو نیکی تم کرو گے قیامت کے روز اس کا وزن کیا جائے گا، البتہ کلمہ شہادت کا وزن نہیں ہوگا اور نہ یہ ترازو میں رکھا جائے گا، کیونکہ اگر کلمہ شہادت اس شخص کے پلڑے میں رکھ دیا جائے جس نے صدق دل سے یہ کلمہ کہا ہو، اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان اور زمین رکھ دیے جائیں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری رہے گا۔ يقول الله يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض قتياثم لقتيتني لا تشرك بي شيئا لا تيتك بقرابها مغفرة۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آتا اور مجھ سے اس حالت میں ملتا کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں ان گناہوں کی مغفرت کر دیتا۔ قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لقن الموت شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب هدما قلت يا رسول الله هذا الموت فكيف للأحياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أهدم یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ بسند ضعیف ہے. فرمایا اے ابو ہریرہ, مرنے والوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کیا کرو, اس لیے کہ کلمہ شہادت گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ تو مرنے والوں کے لیے ہے, زندہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ان کے حق میں یہ کلمہ گناہوں کو زیادہ ختم کرنے والا ہے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, یہ تبرانی کی حدیث ہے جس کو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ بسند ضعیف ہے. جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا. لقد دخل الجنة كلكم إلا من أبي وشرد أن الله عز وجل شراد البعير عن أهله, فقيل يا رسول الله من الذي يبي وبشري دعنا الله؟ قال من لم يقل لا إله إلا الله فأكثر من قولي لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينهما, فإنه كلمة التوحيد وهي كلمة الإخلاص وهي الكلمة الطيبة وهي دعوة الحق وهي الأروة الوثقى وهي من الجنة. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں کسی ایک کتاب میں نہیں ہے, بلکہ مختلف محدثین نے اس روایت کے اجزاء کی تخریج کی ہے. بخاری نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حاکم نے بروایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو یعلیٰ ابن عدی اور تبرانی نے عبداللہ ابن عمر سے, ابو شیخ نے ابو الحکم بن عمیر سے مرسلن, اور مستغفری نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے مختلف ٹکڑے روایت کیے ہیں. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. تم سب لوگ جنت میں ضرور جاؤ گے, مگر وہ شخص نہیں جائے گا جس نے حق کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح بدکا جس طرح اونٹ اپنے مالک سے بدکتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو لا الہ الا اللہ نہ کہے اس سے پہلے تمہارے اور اس کلمے کے درمیان آڑ کر دی جائے, یعنی مرنے سے پہلے یہ کلمہ بکثرت پڑھا کرو. یہ کلمہ کلمہ توحید ہے, کلمہ اخلاص ہے, کلمہ طیبہ ہے, دعوت حق ہے, عروۃ الوثقی ہے اور جنت کی قیمت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان, پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 60, بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز عنایت کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں دنیاوی احسان سے مراد لا الہ الا اللہ ہے اور اخروی احسان سے مراد جنت ہے. یہی تفسیر درج ذیل آیت کریمہ کی بیان کی گئی ہے, للذین احسن الحسن وزیادہ, پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 26, جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی یعنی جنت ہے اور مزید برآں خدا کا دیدار بھی. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كانت له أدلى لا رقبة أو قال نسمة. یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. جس شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک 10 مرتبہ کہا اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. راوی کا اس میں شک ہے کہ آپ نے رقبتا کہا تھا یا نسمتا کہا تھا. من قال فی کل یوم مئۃ مرۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لم يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد كان بعده إلا من عمل بفضل من عمله. یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو عمر بن شعیب عن ابیہ نے روایت کیا ہے. جو شخص ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ آخر تک پڑھے گا تو نہ اس شخص سے وہ شخص سبقت لے جائے گا جو اس سے پہلے تھا اور نہ اسے وہ پائے گا جو اس کے بعد تھا. ہاں اگر کوئی شخص اس سے افضل عمل کرے گا تو وہ ضرور سبقت لے جائے گا. ان العبد اذا قال لا الہ الا اللہ انت الى صحیفۃ فلا تمر على خطیئۃ الا محتہا حتى تجد حسنة مثلها فتجلس إليها. یہ ابو یعلیٰ کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ بسند ضعیف ہے. بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ اس کے نامہ اعمال کی طرف جاتا ہے، اور نامہ اعمال میں لکھی ہوئی جس غلطی سے بھی وہ گزر جاتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، اور جب اسے اپنی جیسی کوئی نیکی مل جاتی ہے تو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اشرا مرات کان کمن اعتک اربعہ انفس من ولد اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص نے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ آخر تک پڑھا وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کیے ہوں۔ من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ثم قال اللهم اغفر لي غفر له او دعاء استجیب له فان توداء وصلی قبلت صلاته۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص رات کو جاگے اور یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک، پھر یہ دعا کرے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما تو اس کی مغفرت کی جائے گی، یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، یا وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ تسبیح و تحمید اور دوسرے اذکار کے فضائل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سبح دبر کل صلاۃ 33 وحمد 33 وکبر 33 وختم المئۃ بلا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت ذنوبہ ولو کانت مثل زبد بحر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطايا وان كانت مثل زبد البحر۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ روی ان رجل جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تولت عن الدنیا وقلت ذات یدی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابني انت من صلاه الملائكه وتسبيح الخلائق وبها يرزقون قال فقلت وماذا يا رسول الله قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مرة ما بين طلوع الفجر الى ان تصلي الصبح تاتيك الدنيا راغمه صاغره ويخلق الله عز وجل من كل كلمه ملك يسبح الله تعالى الى يوم القيامه لك ثوابا۔ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت مستغفری نے کتاب الدعوات میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، اور غریب نے کہا ہے، احمد نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھ سے دنیا نے رخ پھیر لیا ہے اور میرا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس تسبیح کی بدولت تو لوگوں کو رزق ملتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا طلوع صبح صادق سے نماز فجر تک یہ تسبیح پڑھتے رہو سبحان اللہ و بحمدہی آخر تک. اگر تم یہ تسبیح پڑھو گے تو دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی اور اللہ تعالی ہر لفظ سے ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو قیامت کے دن تک تسبیح پڑھتا رہے گا. اس کی تسبیح کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا. إذا قال العبد الحمد لله ملات ما بين السماء والأرض فإذا قال الحمد لله الثانية لات ما بين السماء السابعة إلى الأرض السفل فإذا قال الحمد لله الثالثة قال الله عز وجل سلطعت.
اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی, اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. جب بندہ الحمد کہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان حصے کو بھر دیتا ہے, پھر جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو ساتویں آسمان سے نیچے کی زمین تک پر کر دیتا ہے, پھر جب تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگ تجھے دیا جائے گا.
إذا قال العبد الحمد لله ملات ما بين السماء والأرض فإذا قال الحمد لله الثانية قال رفاعة الزرق كنا يوم نسلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسة من الركوع وقال سمي الله لمن حمد قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته قال من المتكلم تكلم آنفة قال أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدر ونهى أيهم تكتبها أولى.
اور یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت رفاع رسکی فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور سمی اللہ لمن حمدہ کہا تو پیچھے سے ایک شخص نے یہ الفاظ کہے ربنا لك الحمد کثیرا آخر تک. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا وہ شخص کون ہے جو ابھی بول رہا تھا؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ میں ہوں. آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تمہارے الفاظ کے پیچھے جھپٹ رہے ہیں کہ کون پہلے لکھے.
الباقیات الصالحات ہن لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ.
یہ نسائی فی الیوم واللیلہ ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. باقی رہنے والی نیکیاں یہ ہیں لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ.
ما على الأرض رجلا يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا غفرت وذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
یہ حاکم ترمزی اور نسائی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. زمین کے اوپر رہنے والا جو شخص بھی یہ الفاظ پڑھے گا یعنی لا إله إلا الله واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں.
الذين يذكرون من جلال الله وتسبيحه وتكبيره وتمهيده ينعطفن حول الأرش لهن دوى كدوى النحلة ويذكرون بصاجهن ولأولا يحب أحدكم ألا يزال عند الله ما يذكر به.
یہ ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے جس کو النعمان بن بشیر نے روایت کیا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح و تکبیر اور تحمید بیان کرتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور مکھیوں کی بھناٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے, اور یہ باری تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والوں کا ذکر کرتے ہیں. کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ باری تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے؟
لئن اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الى مما طلعت عليه الشمس. یہ مسلم کی حدیث ہے. میں یہ الفاظ کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو یہ میرے نزدیک اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہو, یعنی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. احب الکلام الی اللہ تعالی اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا یدرک با یہن بدات. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات یہ چار ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جس سے بھی تم شروع کرو گے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. الطہور شطر الایمان والحمد للہ تمل المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ یملان ما بین السماء والارض الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او الیک كل الناس يغدو فبائي نفسه فموبقاها او مشتر نفسه فمعتقها. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. طہارت نصف ایمان ہے. کلمہ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور اللہ اکبر ایسے دو کلمے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو بھر دیتے ہیں. نماز نور ہے, صدقہ برہان ہے, صبر روشنی ہے, قرآن تیرے نفع یا نقصان کے لیے حجت ہے. تمام لوگ صبح کو اٹھ کر اپنے نفس کو بیچ کر اسے ہلاک کر دیتے ہیں یا اسے خرید کر آزاد کر دیتے ہیں. کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں, میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو محبوب ہیں, یعنی سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ آخر تک. قال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ قلت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الکلام احب الی اللہ عز و جل قال صلی اللہ علیہ وسلم ما استف اللہ سبحانہ الملائکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ مسلم کی حدیث ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مسلم کی روایت میں سبحان اللہ العظیم کے الفاظ نہیں ہیں, اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ فرمایا وہ کلام زیادہ پسند ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے, یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان اللہ استفا من الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فإذا قال العبد سبحان الله كتبت له عشرون حسنة وتحت عنه عشرون سيئة وإذا قال الله أكبر فمثل ذلك وذكر إلى آخر الكلمات. یہ نسائی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات منتخب فرما لیے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ آخر تک. جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تب بھی یہ ثواب ملتا ہے. آخر کلمات تک یہی ذکر کیا, یعنی ہر کلمے پر یہ ثواب ملتا ہے. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. یہ ترمذی اور نسائی کی حدیث, ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص سبحان اللہ وہی وبحمده کہتا ہے جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جاتا ہے. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه إنه قال قال الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الذثور بالأجود يسلون كما نسلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالكم. فقال أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به أل لكم بكل تسبيحة صدقة والتمهيده والتسليلة صدقة والتكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويدأ أحداكم لقمة في أهله فهي له صدقة وفي بدع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يعني أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال صلى الله عليه وسلم رأيتم لو ودعها في حرامي كان عليه فيها وزر قالوا نعم قال كذلك أن ودعها في الحلال كأن له فيها أجر یہ مسلم کی حدیث ہے. ابو ذر فرماتے ہیں کہ فقراء صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا دولت مند ثواب لے گئے وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنا بچا ہوا مال صدقہ کر دیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ چیزیں نہیں بنائیں جو تم صدقہ کرو تمہارے واسطے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اچھائی کرنا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے اچھائی کا حکم دینا صدقہ ہے کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے وہ بھی صدقہ ہے اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اپنی شہوت پوری کرنے میں بھی صدقے کا ثواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ اگر کوئی شخص حرام طریقے پر شہوت پوری کرتا ہے اسے گناہ ہوتا ہے یا نہیں لوگوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ فرمایا اسی طرح اگر کوئی شخص حلال طریقے پر شہوت پوری کرے اسے بھی ثواب ملے گا قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبق أهل الأموال بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا تنفق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أولك على أمل إذا أنت أملة أدركت من قبلك وفقت من بعدك ألا من قال مثل قولك تسبح الله بعد كل صلاة ثلاثة وثلاثين وتحمد ثلاثة وثلاثين وتكبر أربعة وثلاثين یہ ابن ماجہ و ابو الشیخ فی الثواب عن ابی الدرداء کی حدیث ہے. ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ دولت مند ثواب میں سبقت لے گئے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں لیکن وہ جو وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کر پاتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلا دوں جو اگر تم کرو تو آگے جانے والوں کو جا پکڑو اور وہ پیچھے رہ جانے والوں سے بازی لے جاؤ. البتہ اس شخص سے آگے نہیں جا سکتے جو وہی کہے جو تم کہتے ہو. وہ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے. علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس فلا تغفلن وآقدن بالانامل فإنها مستنطقات بالشهادة في القیامة. یہ ابو داؤد ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اے عورتوں اپنے اوپر تسبیح سبحان اللہ تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس سبوح قدوس کہنا لازم کر لو اور غفلت مت کرو اور یہ تسبیحات انگلیوں پر گن لیا کرو اس لیے کہ یہ انگلیاں قیامت کے روز شہادت دیں گی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے ہوئے انگلیوں پر عدد شمار کرتے تھے. یہ ابو داؤد ترمذی نسائی اور حاکم کی حدیث ہے. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يقول الله سبحانه صدق عبدي لا حول ولا قوة الأبي ومن قلهن عند الموت تمسه النار.
یہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کو ابن ماجہ، حاکم، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے. بندہ جب لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں. اور جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے. اور جب بندہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، گناہ سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کے لیے قوت میرے سوا کسی طرح نہیں ہے. جو شخص یہ کلمات موت کے وقت کہے گا اسے دوزخ کی آگ نہیں لگے گی. أَيَجِزْ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكْسَبَ كُلَّ يَوْمَ أَلْفَ حَسَنَةً فَقِيلَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ اللَّهُ تَعَالَى 100 تَسْبِيحَهُ فَيَكْتَبْ لَهُ 1000 حَسَنَةً وَيَحَتَ عَنْهُ 1000 سَيِّئَةً. اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو مصعب بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. کیا تم میں سے کسی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر روز 1000 نیکیاں کما لیا کرے؟ کیا گیا، یا رسول اللہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس طرح کے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرے. اس عمل کے نتیجے میں 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1000 گناہ معاف کیے جائیں گے. یا عبداللہ بن قیس او یا ابا موسیٰ اول اذالک علی کنز من کنوز الجنة قال بلا قال قل لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اے عبداللہ ابن قیس، اے ابو موسیٰ، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلا دوں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمائیے. فرمایا، یہ کہا کرو، لا حول ولا قوة الا باللہ، عمل من كنز الجنة ومن تحت العرش قولا لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله تعالى أسلم عبدي واستسلم. یہ نسائی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا کہنا جنت کے خزانوں میں سے ہے اور عرش سے نیچے ایک عمل ہے. جب بندہ اس کو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اسلام لایا اور فرما بردار ہوا. من قال حين يسبح رضيت بالله رب وبالاسلام دينا وبالقران اماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كأن كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامه. یہ ابو داؤد، نسائی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے. جو شخص صبح اٹھ کر یہ کہے رضیت باللہ رب آخر تک، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن راضی کریں گے. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اللہ اس سے راضی رہتا ہے. مجاہد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کفیتا، تو کفایت کر گیا. جب وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے وقیتا، تو حفاظت کر گیا. پھر شیطان اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر ہمارا بس نہیں چلے گا. ایک سوال کا جواب، یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ذکر اللہ دوسری تمام عبادتوں کے مقابلے میں افضل کیوں ہے، حالانکہ ذکر میں بظاہر کوئی مشقت نہیں ہے. زبان کے لیے بھی ذکر کے کلمات دشوار نہیں ہیں، جبکہ دوسری عبادتوں میں مشقت اور تعب زیادہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ افضلیت ذکر کا تعلق علم مکاشفہ سے ہے، اس لیے فی الوقت تفصیل ممکن نہیں. البتہ علم معاملہ سے اس موضوع کا جس قدر تعلق ہے، اس کی روشنی میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہی ذکر مؤثر اور نافع ہے جو حضور دل کے ساتھ ہو اور ہمیشہ ہو. اس صورت میں ذکر کم مؤثر ہوتا ہے کہ زبان حرکت میں ہو اور دل غافل ہو. چنانچہ روایات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے. یہ صورت بھی زیادہ مفید نہیں ہے کہ کسی لمحہ دل حاضر ہو اور پھر دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے، بلکہ تمام عبادات سے افضل عبادت یہ ہے کہ ہمیشہ یا اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد رہے، بلکہ سب عبادتوں کا شرف اسی ایک عبادت سے مربوط ہے، یہی عبادت تمام عملی عبادتوں کا ثمرہ اور منتہا ہے۔ ذکر کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، ذکر کی ابتدا سے مذکور کی محبت پیدا ہوتی ہے اور انتہا یہ ہے کہ مذکور کی محبت اور انس کی وجہ سے ذکر ہوتا ہے، یہی انس اور محبت مطلوب بھی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرید ابتدا میں کبھی بتکلف قلب اور زبان کو مصروف کرتا ہے، اس دوران جو وسوسے دل پر وارد ہوتے ہیں انہیں بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اسے مداومت ذکر کی توفیق ہو جائے تو مذکور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، رات دن اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر تم کسی کے سامنے کسی غیر موجود شخص کی بار بار تعریف کرو تو سننے والا متاثر ہوتا ہے اور غیر موجود شخص سے محبت کرنے لگتا ہے، کبھی کبھی محض کثرت ذکر ہی سے شدید عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں اگرچہ وہ اس شخص کے ذکر میں تکلف کرتا ہے، لیکن نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ کثرت ذکر پر مجبور ہو جاتا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی صبر نہیں کر پاتا۔ یہی حال ذکر الہی کا ہے، ابتدا میں تکلف ہوتا ہے، پھر یہ تکلف عادت بن جاتا ہے اور مذکور یعنی خدا تعالی کی محبت ذاکر کے دل میں اس طرح جاگزین ہو جاتی ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ذکر کے بغیر قرار نہیں پا سکتا، اور جو چیز اول میں موجود تھی وہ موجب ہو جاتی ہے، اور جو چیز اول میں موجب تھی وہ موجب ہو جاتی ہے، اور جو ثمرہ تھی وہ علت بن جاتی ہے۔ بعض اکابر کے اس قول میں بھی یہی حقیقت پنہاں ہے کہ میں نے 20 برس تک قرآن پاک کی تلاوت میں سخت محنت کی، پھر 20 برس تک مجھے اس کی تلاوت سے ناقابل بیان لذت حاصل ہوئی۔ یہ وہ لذت ہے جو انس و محبت کا ثمرہ ہے، یہ انس و محبت مداومت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ جو کلام ابتدا میں تکلف سے کیا جاتا ہے، بعد میں مداومت کرنے سے وہ عادت ثانیہ بن جاتا ہے۔ یہ بات مستبعد مت سمجھو، تم جانتے ہی ہو کہ آدمی بعض اوقات کسی چیز کے کھانے میں تکلف کرتا ہے اور بدمزگی کے باعث زبردستی محض پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے، لیکن بار بار کھانے سے عادی ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں لچک ہے، جو عادت ڈالی جائے وہی عادت اختیار کر لیتا ہے۔ جب نفس ذکر اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے تو ماں سوا اللہ سے بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں سوا اللہ چیزیں وہ ہیں جو موت کے وقت ساتھ دیتی ہیں، نہ قبر میں بیوی بچے ہوتے ہیں، نہ دوست احباب ہوتے ہیں، نہ مال و متاع ہوتا ہے، نہ اقتدار و حکومت ساتھ ہوتی ہے، ذکر الہی کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ذکر الہی کی حقیقی محبت کے معنی ہی یہ ہیں کہ نفس ہر چیز سے اپنا تعلق ختم کر لے۔ ذکر الہی کی صحیح لذت اسی وقت ملتی ہے جب ذاکر ہر اس چیز سے اپنا رشتہ توڑے جو اللہ کے ذکر سے اسے روکتی ہے۔ ذاکر کی زندگی قبر کی زندگی کے مشابہ ہونی چاہیے، جہاں اس کے اور محبوب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان روح القدس نفث فی روعی احبب ما احببت فاتک مفارقا، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کتاب العلم کے 7 باب میں گزری ہے، اور مترجم کا حاشیہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم جس چیز کو چاہے محبوب بنا لو، اسے تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اس حدیث میں وہ چیزیں مراد ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہو، کیونکہ موت انہی چیزوں سے انسان کا رشتہ منقطع کرتی ہے۔ رب عظیم کے علاوہ ہر چیز فانی ہے، اور انسان کے حق میں تو دنیا اور اس کی تمام رعنائیاں اور رونقیں اسی وقت فنا ہو جاتی ہیں جب وہ دنیا میں اپنی زندگی کے لمحات پورے کر لیتا ہے۔ البتہ ذکر اللہ کی محبت کام آئے گی۔ موت کے بعد انسان اسی سے لذت حاصل کرے گا، یہاں تک کہ جوار خداوندی نصیب ہو اور ذکر سے بقا و دیدار کا شرف حاصل ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں پر رکھ دیے جائیں گے۔ ذکر اور عالم ملکوت، یہ کہنا صحیح نہیں کہ مرنا عدم ہے، مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ ذکر کیسے رہ سکتا ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ مرنا عدم ہے، مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ ذکر کیسے رہ سکتا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد آدمی اس طرح معدوم نہیں ہوتا کہ ذکر کے لیے مانے ہو. انسان کے معدوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور عالم ظاہر کے تمام چیزوں سے اس کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے، یہ مطلب نہیں کہ عالم ملکوت سے بھی اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا. چنانچہ روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کا تعلق دوسرے عالم سے قائم ہو جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، القبر اما حفرۃ من النار و روضۃ من ریاض الجنہ. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. قبر تو آگ کا گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. ایک حدیث میں ہے، ارواح الشہداء فی حواسل طیور خضر. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں. جنگ بدر کے موقع پر مقتول مشرکین کے نام لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ بھی ہمارے دعوے کی بہترین دلیل ہے. فرمایا، انی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا فہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے سچا پایا ہے، کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا ہے جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا یہ ارشاد سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ مر چکے ہیں، آپ کی بات کس طرح سنیں گے اور کس طرح جواب دیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، والذی نفسی بیدیہ ما انتم بسمع للکلام منہم ولکنہم لا یقدرون ان یجیبوا. یہ حدیث سابق ہے، خدا کی قسم تم میری بات اس سے زیادہ نہیں سنتے، فرق یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کفار و مشرکین سے متعلق ہے، اہل ایمان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا ہے، ان ارواح المؤمنین فی طیر خضر تعلق بشجر الجنہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نسائی اور ترمذی میں بالفاظ آخر روایت کیا گیا ہے. مومنین کی روحیں سبز پرندوں میں ہیں جو جنت کے درخت سے لٹکے ہوئے ہیں. ان روایات سے موت کے بعد کی جس حالت اور کیفیت کا پتہ چلتا ہے وہ ذکر الہی کے منافی نہیں ہے. ذکر الہی اور رتبہ شہادت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ان الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 169 اور 170. اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ خیال کرو، ان کو مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ خوش ہیں ان چیزوں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی. اور جو لوگ ان کے پاس نہیں ہیں، ان سے پیچھے رہ گئے، ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے. یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شہادت کے رتبے کی عظمت ذکر الہی سے زیادہ ہوتی ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ مطلوب حقیقی خاتمہ ہے. خاتمے سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی دنیا سے رخصت ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضری دے کہ دل میں اس کے سوا کوئی چیز نہ ہو. اور یہ حالت صرف میدان جنگ میں میسر آتی ہے، کیونکہ اس میدان میں اترنے کے بعد وہ اپنی جان، مال اور اولاد کی تما سے خالی ہو جاتا ہے. اسے دنیاوی زندگی کے لیے ان چیزوں کی ضرورت تھی، اور اب جبکہ وہ اللہ کی محبت میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اتر آیا ہے تو ان چیزوں کی اس کے نزدیک کیا قدر رہے گی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے
تجرد حقیقی کی اس سے بڑھ کر اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس لیے شہادت کا رتبہ بلند ہے۔ لا تعداد روایات سے شہادت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ جنگ احد میں حضرت عبداللہ بن عمر انصاری شہید ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرمایا، الا ابشر کا یا جابر؟ قال بلا، بشرک اللہ بالخیر، قال ان اللہ عز وجل احیاء اباك فقعده بين يديه وليس بينه وبينه ستر، فقال الله تعالى تمن على يا عبدي ما شئت اعطيكه، فقال يا ربي ان تردني الى الدنيا حتى اقتل فيك وفي نبيك مره اخرى، فقال عز وجل سبق القضاء مني بأنهم إليها لا يرجعون۔ یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے جابر، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کی بشارت دے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اپنے سامنے اس طرح بٹھلایا کہ خدا کے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیرے والد سے کہا، اے بندے، جس چیز کی چاہے تمنا کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ تیرے والد نے عرض کیا، اے اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سلسلے میں تو میرا یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ وہ یہاں آ کر دوبارہ دنیا میں نہ جائیں۔ پھر اس حالت پر خاتمے کا سبب قتل ہے، کیونکہ اگر مارا نہ جائے تو یہ ممکن ہے کہ دنیا میں دل کی شہوتیں دوبارہ پیدا ہو جائیں اور ذکر اللہ کی جگہ دنیا کی محبت آ جائے۔ اس لیے عارفین خاتمے کے معاملے میں زیادہ ڈرتے تھے۔ دل پر اگرچہ ذکر الہی کا غلبہ ہو، لیکن اسے کسی ایک حالت پر دوام مشکل حاصل ہوتا ہے، وہ گاہے بگاہے دنیا کی طرف بھی ملتفت ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی پر ایسا وقت آئے کہ اس کا دل زندگی کے آخری لمحات میں دنیا کا اسیر ہو جائے اور اسی حالت میں وہ جہان فانی سے رخصت ہو۔ لیکن اگر ایسا ہو تو خیال بھی یہی ہے کہ مرنے کے بعد اس پر اسی حالت کا غلبہ رہے گا اور محض دنیاوی لذتوں کی خاطر وہ دوبارہ واپس آنے کی خواہش کرے گا۔ یہ خواہش اسی لیے ہوگی کہ دل میں آخرت کا تصور کم ہوتا ہے۔ آدمی کی موت اس حال پر ہوتی ہے جس پر وہ زندگی گزارتا ہے، اور حشر اسی حالت پر ہوتا ہے جس پر وہ مرتا ہے۔ سوئے خاتمے کے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ شہادت کی موت نصیب ہو، اور اصلی شہادت وہی ہے کہ شہید کے دل میں مال و منال، جاہ و منصب اور شہرت و ناموری حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل يقاتل للذکر والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليري مكانه فمن في سبيل الله، قال من قاتل لا تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا، آدمی شہرت کے لیے جہاد کرتا ہے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، منصب حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، ان میں کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے جس کا مقصد جہاد سے اعلی کلمۃ اللہ ہو۔ قرآن کریم میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 111۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو اس بات کے عوض خرید دیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہی شخص دنیا کو جنت کے عوض فروخت کرتا ہے جو محض اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرتا ہو۔ شہید کی حالت کلمہ طیبہ کی مراد کے عین مطابق ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا معبود حقیقی کو اپنا مقصد قرار دے رہا ہے۔ شہید بھی زبان حال سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس کا مقصود وہی ذات برحق ہے۔ جو شخص اپنی زبان سے یہ کلمہ کہے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے، وہ آخرت کے خطرے سے مانون نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو تمام اذکار پر فضیلت دی ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں جابر ابن عبداللہ نے یہ روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
بعض جگہ متعلقاً لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور بعض جگہ صدق و اخلاص کا اضافہ ہے، مثلاً من قال لا الہ الا اللہ مخلصا آخر تک، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ حالت گفتار کے مطابق ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کا حال و قول ظاہر و باطن لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو۔ ہم اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں کہ ہمارے دل دنیا کی محبت سے خالی ہوں، بلکہ دنیا سے اکتائے ہوئے ہوں اور باری تعالیٰ کے دیدار کے شوق سے پر ہوں۔ آمین۔